الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جیسا کہ اعلان ہوا ہے کہ انشاءاللہ اس سفر میں اس کتاب کی تکمیل ہو جائے گی انشاءاللہ، تو آج اور کل اس کے جو ابواب ہیں وہ پڑھے جائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پیر کے دن مدینہ منورہ میں اس کی اختتامی دعا ہوگی. آج جو بات زیر بحث ہے وہ ولایت علیا، صدیق یا حکیم، ان کے بارے میں ہے. یہ ارباب سعادت کی چوتھی منزل میں بتائے جاتے ہیں، یعنی وہ سعید لوگ جن کو اللہ پاک چنتے ہیں. یہ خالص وہبی کمالات کا درجہ ہے جس کا پوری طرح سمجھنا بہت مشکل ہے. البتہ کچھ مقامات نیچے دیے گئے ہیں جن کو ذہن نشین کرنے سے ان کمالات کی کسی حد تک سمجھ آ سکتی ہے. پہلے گزر چکا ہے کہ روح منعقد نفس ناطقہ اور روحی ملکوتی کے انملاب سے وجود میں آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ نفس ناطقہ مادی لحاظ سے موجود ہے، اور روحی ملکوتی عالم مثال سے لیا جاتا ہے. نفس ناطقہ کی مثال مادہ کی ہے، جیسے لوہا مادہ ہے اسے کوئی چیز بنائی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے نفس ناطقہ مادہ کی طرح ہے اور روحی ملکوتی اس کی مثال کی، یعنی وہ صورت کے طور پر ہے. یہ دونوں نفس کلیہ کے دریا کے بلبلے ہیں. اس مرکب میں نفس ناطقہ مادہ اور روح ملکوتی صورت کی طرح ہوتے ہیں. ذیل میں مرکب اشیاء کی کچھ خصوصیات بیان ہوگی جو مشاہدے سے ثابت ہیں، پھر ان کی مدد سے درجے والوں کی حالات بیان کیے جا سکیں گے انشاءاللہ. ان کا ولایت کبرا والوں سے فرق واضح کیا جائے گا. اصل میں ہم نے اس وقت دو بڑے ہیں، ولایت صغرا کو پڑھا ہے اور ولایت کبرا کو پڑھا ہے. اب یہ مطلب جو ان سے اونچے درجے کی لوگ ہیں ان کے بارے میں. اس درجے کی کمالات کو سمجھنے کے لیے کچھ مقدمات، مقدمہ سے کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اس کو پہلے سمجھا جائے تو پھر اس کے بعد اس کی سمجھ آتی ہے. مرکب اشیاء مادہ اور صورت، تمام مرکبات یعنی کمپاؤنڈز مادہ اور صورت سے مل کر بنتی ہیں. مرکب سے مراد یہاں وہ حقائق ہے جو بسیط نہیں ہوتے، یعنی جو ایک سے جیسے نہیں ہوتے، اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں. مادہ کا مطلب تو معلوم ہے، جبکہ صورت وہ چیز ہے جس کا بنانے والے کے ذہن سے تعلق ہوتا ہے، جو تخلیق کے بعد مادہ سے منسلک ہو جاتا ہے. مثلا سونے کی انگوٹی میں سونا مادہ ہے اور انگوٹی اس کی شکل جو ہے اس کی صورت ہے. یعنی گویا کہ جو ماہر فنکار ہوتا ہے وہ صورت پہ کام کرتا ہے، مادہ تو پہلے سے موجود ہوتا ہے. یعنی سونا پہلے سے موجود ہے اسے انگوٹی بنا لو، لوہا پہلے سے موجود ہے اسے گڑا بنا لو، اسے درانتی بنا لو، اسے کوئی اور چیز بنا لو. ہاں جی، تو اس طریقے سے مادہ پہلے سے موجود ہوتا ہے اور فنکاری اور کاریگری صورت پہ ہوتی ہے. اس طرح کرسی میں لکڑی مادہ ہے اور کرسی کی شکل صورت سے ملتی ہے. پہلا مقدمہ، صورت کا ظاہر ہونا یا مادہ کا ظاہر ہونا. یعنی صورت بھی ظاہر ہوتا ہے یا مادہ ظاہر ہوتا ہے، اس کے بارے میں. مرکب اشیاء میں سارے احکام ان پراپرٹیز یا آثار کا سرچشمہ بظاہر ان کی صورت ہی ہوا کرتی، کیونکہ مادہ بغیر صورت کے تو ایک را میٹیریل رہتا ہے. جیسے ہم را میٹیریل کوئی بھی لیتے ہیں، ہیرے کو لے لو، اب ہیرے کا را میٹیریل لو، کوئی ہیرے کی طرح تو نہیں ہوتا. پیٹرول کے را میٹیریل کو لے لو، وہ پیٹرول کی طرح تو نہیں ہوتا، بعد میں اس سے پیٹرول ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. تو جس سے آثار ظہور میں نہیں آ سکتے، لیکن کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ مرکب کا مادہ بھی بالکل مخفی نہیں ہوتا، بلکہ اس مرکب کے آثار خصوصیات میں مادے کا کردار بہت زیادہ نمایاں ہوتا ہے، جبکہ صورت کے آثار مستقل نہیں ہوتے، ان کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہوتی. ایسے مرکب میں مادے کے آثار ظاہر اور صورت کے مخفی ہوتے ہیں. اس کے لیے پتھر کی مثال لے لے جس کا مادہ مٹی ہے، پتھر مٹی سے بنا ہوا ہے نا, پتھر میں اسی مادہ یعنی مٹی کے احکام ظاہر اور غالب ہیں, مثلا سختی, خشکی یا انسانی جسم میں ہضم نہ ہونا وغیرہ. اس کے برعکس بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں صورت کے آثار ظاہر اور مادے پر غالب ہوتے ہیں. اس کی مثال انسان کی ہے, گو انسان بھی پتھر کی طرح مٹی کے مادے سے ہی بنا ہے, لیکن پتھر کے برعکس اس مرکب انسان کا مادہ مخفی اور پوشیدہ ہے, جبکہ اس کی صورت ظاہر اور مادے پر غالب ہے. بلکہ انسان کو دیکھ کر اس کے اپنے مادے سے تعلق کا پتہ چلانا بھی مشکل ہے. لوگ نہیں سمجھتے کہ مٹی سے بنا ہوا. یہ نقل سے بھی ثابت ہے, عقل سے بھی ثابت ہے. دوسرا مقدمہ, صورت کا یا پھر مادے کا اصل مقصد ہونا. بعض مرکبات ایسے ہوتے ہیں جن میں اصل مقصود مادہ ہوتا ہے, صرف صورت صرف مادے کی حفاظت یا زینت کے لیے درکار ہوتی ہے. مثلا ایک شخص ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہوئے اپنے مال کی حفاظت کے لیے ایک سونی کی انگوٹھی بنا لے تاکہ مالی مشکل پڑنے پر کام آئے. اس صورت میں اصل مقصود مادہ یعنی سونا ہے, اور انگوٹھی کی صورت صرف اس مادے کی حفاظت کے لیے, یہ بذات خود مقصود نہیں ہوتا. ہم ٹریولر چیکس بناتے ہیں وہ بھی ہوتا. اس کے برعکس بعض اوقات صرف صورت ہی اصل مقصود ہوتی ہے, مادے کی ضرورت ثانوی ہوتی ہے. مثلا خطاطی میں اصل مقصود حروف کی خوبصورتی سے لکھنا ہوتا ہے, اس میں لکھے جانے والے حروف کی شکل و صورت ہی مطلوب ہوتی ہے. مادے یعنی سیاہی کے بغیر چونکہ حروف لکھے نہیں جا سکتے, اس لیے اس کی ضرورت تو ہوتی ہے لیکن یہ اصل مقصود نہیں ہوتا. اگر سیاہی کی جگہ کوئی اور مادہ اس مقصد کے لیے میسر ہو تو اس کو بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے. ہم مرکبات کی پہلی قسم کا نام مقصود المادہ اور دوسری قسم کا نام مقصود الصورت لکھ سکتے ہیں. یعنی مقصود المادہ ہوتا ہے جس میں مادہ مقصود ہوتا ہے, اور مقصود الصورت ہوتا ہے جس میں صورت مقصود ہوتا ہے. تیسرا مقدمہ, کامل الاستعداد اور مشتبہ جو چنا گیا اس میں فرق. یعنی ایک شخص کی استعداد زیادہ ہے, دوسرا چنا گیا ہے. اس پر مجھے ایک حکایت یاد آ گئی. کہتے ہیں کہ یعنی عقل میں اور قسمت میں مقابلہ ہوا کہ کون زیادہ مؤثر ہے. تو عقل نے بڑی کوشش کی, ایسا کیا ایسا کیا, لیکن جو قسمت والی باتیں تو جیسے گاڑی پہ کوئی جا رہا ہے زبردست اور گاڑی کے سامنے کوئی کیل آ گیا, ٹائر پنکچر ہو گئے, چلو جی چھٹی ہو گئی. اس طرح مطلب یہ ہوتا ہے, یعنی بعض دفعہ کام میں استعداد کوئی شخص ہوتا ہے لیکن وہ منتخب نہیں ہوتا, اور دوسرا شخص منتخب ہوتا ہے, وہ سادہ سا ہوتا ہے لیکن منتخب ہوتا ہے, وہ آگے چلے جاتے ہیں. ہمارے فیملیز میں دو فیملیز تھی قریب قریب, ہم سے دونوں دور تھی لیکن دونوں آپس میں قریب تھے. تو ایک بہت بڑا علمی گھرانہ تھا اور دوسرا اتنا بڑا علمی گھرانہ نہیں تھا, مطلب یہ ہے کہ بس برابر نارمل قسم کا. تو علمی گھرانہ جو تھا اس میں کافی مطلب علمی طور پہ اونچ نیچ اور تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا. تو اس اونچے گرانے علمی گرانے کا جو سربراہ تھا, اس نے دوسرے گھر کے سربراہ سے کہا کہ آپ نے اپنے بچوں کو بالکل اس طرح کھلے چھوڑ دیے, پرواہ نہیں کر. اس نے سر نیچے کیا, جی ایسے ہی, اب کیا کریں, اب رزلٹ دیکھو. وہ جو علمی گرانا تھا اس میں صرف ایک نہیں دو آدمی قابل نکلے, اور اس میں بھی ایک جو قابل نکلا اس کے والد کے وفات کے بعد نکلا, صرف ایک ان کے سامنے تھا, باقی ضائع ہو گیا. اور جو دوسرے کے بارے میں تھا وہ سارے ٹاپ پہ چلے گئے. ان میں سے ایک ڈاکٹر امریکہ میں ابھی تک ہے, علیمی صاحب, پھر ان کے بڑے بھائی, پھر ان کے سارے ایک سے ایک بڑھ گئے. تو یہ مجھے تسیم الحق صاحب نے خود سنایا تھا, میرے والد کو انہوں نے بتایا. تو ایسا ہوتا ہے, مطلب یہ کہ بعض دفعہ کامل استعداد کو اپنی استعداد پہ نظر ہو جاتی ہے کہ میں کچھ ہوں, اس کی ساری چیزیں ضائع ہو جاتی. اور جن کو کچھ نہیں سمجھا جاتا ان کو مطلب کافی انہیں آگے کر دیا جاتا ہے. یہ صرف میں نے مثال کے طور پر کیے, مطلب بتایا کہ اس قسم کی بات ہوتی ہے. کسی بھی مرکب کا کمالے کی صورت میں مادے کا مضمحل ہو جائے, وہ صورت مادے پر چاہ جائے, مثلا سونے کی انگوٹی میں یا لکڑی کا کرسی میں پوشیدہ ہو جانا, کیونکہ بنانے والے کا پیش نظر تو اصل میں صورت ہی ہوتی ہے, لیکن یہ کمال دو طریقوں سے ممکن ہے. پہلے طریقے میں اس کمال یعنی مادہ کی صورت کے سامنے مضمحل ہونا, مادہ کی صورت کے سامنے میں اصل و بنیادی بات مادے کی اپنی استعداد ہوتی ہے, وہی ترقی کر کے اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ صورت کے آثار کس سے نمائش ہونے لگے. گو آلات و اوزار اس میں مدد ضرور ملتی ہے, لیکن اصل پھر بھی استعدادی ہوتی ہے. دوسرا طریقہ مرکب کے کمال کا حاصل کرنے کا یہ کہ بنانے والے کے سامنے شروع سے ہی صورت پیش نظر ہو, اس کی ریکوائرمنٹس کے مطابق مادہ سلیکٹ کیا جائے, پھر اس صورت کو ذہن میں رکھتے ہوئے مادے کی تربیت اور پرورش کی جائے, اس کے مضر امور سے اس کو بچانے میں خصوصی اہتمام کی جائے. جیسے کوئی مخصوص دوا میڈیسن تیار کرنا مخصوص کے لیے وہ پودوں کو فارم وغیرہ میں کاش کیا جائے, پھر اس کی حفاظت کی جائے حتیٰ کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ اس سے دوا تیار ہو سکے. یہ دوسرا طریقہ ہے. اس طریقے کی خصوصیت سانے کا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے مادے کی طرف خصوصی توجہ اور حفاظت کا پایا جانا ہے. مختصر یہ کہ پہلے طریقہ قابلیت کا اور دوسرا قبولیت کا ہے. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو لکھی سلوک سلیمانی, تو اس کے پیشانی پر یہ شعر لکھا تھا, دادی اورا شرط قابلیت نشت بلکہ شرط قابلیت دادوست. اس کے دینے کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے, بلکہ قابلیت کی شرط یہ ہے کہ وہ قبول کر لے. بلکہ شرط قابلیت دادوست. کمال کے حصول کے دوسرے طریقے یعنی قبولیت والے طریقے میں ثانی کی نگاہ میں خصوصیت اور قبولیت کی وجاہت اور اس کی طرف سے ہر قسم کے نقصان سے حفاظت کو عصمت کہتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. چوتھا مقدمہ, ایک چیز کا دوسری چیز میں فنا ہونا دو طرح سے ممکن ہے. ایک فنا کی قسم یہ ہے کہ فانی ہونے والی چیز کی اپنی مکمل فنائی مقصود ہو, یہی کمال ہو. اور فنا کی دوسری قسم یہ کہ فنا ہونے والی چیز جس میں فانی ہو رہی ہو اس چیز کے کمال میں اضافہ یا اس کے دائرہ کار میں وسعت مقصود ہو. اس کو مثالوں سے سمجھ لیں. مثلا آگ میں کسی چیز کو جلانا ہو تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کا اچھی طرح مکمل طور پر جلنا ہی مقصد ہوتا ہے, جیسے ہم کاغذات کو جلاتے ہیں جو کنفیڈینشیل ہوتے ہیں تو تاکہ اس کسی پر ظاہر نہ ہو جائے, یا یہ جو ہمارے ڈیسک ہوتے ہیں کمپیوٹر, یہ اچھا خاصا مسئلہ ہوتا ہے ان کو کیسے متعلق کیا جائے, کیونکہ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے پھر بھی ڈیٹا لے لیتے ہیں. تو کنفیڈینشیل ڈیسک ہو تو آج کل یہ طریقہ کیا جاتا ہے کہ ان کو باقاعدہ کسی محلول میں تحلیل کر لیتے ہیں, بس وہ ختم ہو جاتے ہیں اس طریقے سے. شاید اس پر بھی کوئی طریقہ ایجاد ہو جائے دوبارہ انسٹیٹ کر دے. اچھا ابھی تک یہ طریقہ چل رہا ہے تو اس میں کوئی مقصود, جیسے کہ کسی آفس میں پرانا خفیہ سرکاری ریکارڈ جلانا ہی مقصود ہو تو اس میں ذمہ دار سرکاری اہلکار سے مطالبہ ہوتا ہے کہ کاغذ کا کوئی ایک پرزہ بھی باقی نہ بچے. ہم ٹیسٹ پہ جاتے تھے نا پیاز کے, تو اس کے جو کوشچن پیپر ہوتے ہیں ان کا ہمیں جلانا ہوتا تھا, جو باقی بچے ہوتے تھے تو ہم اپنے سامنے جلاتے تھے, اور ایک ایک پیپر کے جلانے کی ذمہ داری ہماری ہوتی تھی کہ کوئی پیپر ادھر ادھر. ہاں جی, سندھ میں ہمیں کافی محنت کرنی ہوتی تھی اس پر, کیونکہ سندھ والے بڑے تیز ہوتے ہیں ہاں جی بچانے میں. ہاں جی, تو وہ یہ ہے کہ ہم بالکل سر پہ سوار ہوتے تھے کہ مطلب یہ جو ہے نا یہ کسی طریقے سے کوئی پیپر بچ نہ جائے. ہاں جی, تو یہ ہوتا ہے گویا ریکارڈ پورے کا پورے فنا ہو جائے. لیکن بعض اوقات کسی چیز کے جلانے کا مقصد اس کو مکمل طور پر جلانا نہیں ہوتا, بلکہ اگر آگ کی روشنی بڑھانے, آگ کا اثر ان چیزوں تک پہنچنا جس تک براہ راست آگ کی رسائی ممکن نہیں ہوتی, یعنی آگ کی اپلیکیشن میں ایکسپینشن کرنا, مثلا آپریشن سے پہلے جراثیم ختم کرنے کے لیے سٹرلائزیشن جو کی جاتی ہے، کسی مرض کو سنک نہ وغیرہ، اس میں مکمل جلانا مقصود، جلنا مقصود نہیں ہوتا. پہلی صورت جو فنا کی ہے اس کے لیے اصطلاح ہے خزیرۃ القدس میں غرق ہونے والا. یہ خزیرۃ القدس ایک اصطلاح ہے، ایک خاص تجلیات کا مرکز ہے جہاں پر جو ہے نا وہ نیک ارواح ہوتی ہے اور سارا. اور دوسری فنا کی صورت کے لیے خزیرۃ القدس کے کمالات میں وسعت پیدا کرنے والا استعمال ہوگی. پانچواں مقدمہ، نفسناتقہ اور روح ملکوتی کے ادراک میں فرق، یعنی معرفت اور ذوق میں فرق. نفسناتقہ کسی چیز کا پتہ چلانا ایسا ہوتا ہے جیسے چو کر کسی چیز کو محسوس کیا جائے، یعنی قوت لامسہ، سینس آف ٹچ سے جیسے معلومات حاصل کی جاتی، جیسے کسی کے نبض دیکھ کر اس کی بیماری یا صحت کا انداز لگایا جا سکتا. اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ چو کر کسی چیز کا جو علم یا احساس حاصل ہوتا ہے اگر یہ گہرا ہو تو اس میں اپنے معلوم سے متاثر ہونے، اس کے رنگ میں رنگے جانے، بلکہ اس میں فانی ہونے کی کیفیت پائی جاتی ہے. وہ ایک قوت لامسہ میں محسوس ہونے والی چیز محسوس کرنے والی کا احاطہ کر لیتی ہے، اس پہ چاہ جاتی ہے. ولایت کبرا والوں کے حالات میں نفسناتقہ اس قسم کے ادراک کا ذکر آیا تھا، اسی کو معرفت کہتے ہیں. پھر یہ بسیط کیفیت جب ایسے عارف کی نسم میں قوت عقل میں آتی ہے، وہی پہلے بتایا گیا تھا، تو اسے جمالی حقیقت کو انالیسس کر کے تفصیل پیش کرتی ہے، اس کو فن حقائق کہتے ہیں. یعنی حقائق ان پہ کلتے ہیں، اور وہ حقائق جو کلتے ہیں وہ اصل میں ایک پروسیس ہے، یعنی گویا کہ تھنکنگ پروسیس ہے، انالیسس پروسیس ہے، اس کے ذریعے سے حقائق کلتے ہیں. لیکن چیز سامنے آتی ہے، مثال کے طور پر مجھے سمندر نظر آ گیا. اب سمندر جو نظر آئے یہ احساس ہے، اور اس سمندر کے نظر آنے سے مجھ پر بہت ساری چیزیں کل گئیں، جیسے سمندر کی وجہ سے آواز جو چلتی ہے مطلب اس کی طرف، اور اس میں جو خون کی پیدا ہوتی ہے، اور یہ حقائق ہے. اب یہ حقائق جو نا مطلب ظاہر، اب کراچی کا موسم کیسے ہے، وہ زنگ لگ جاتے ہیں چیزوں کو، اور یہ سب وہ ظاہر حقائق ہے. اب کراچی میں جو رہتے ہیں ان کو ان تمام چیزوں کا پتہ ہوگا آج، کیونکہ سمندر کے کنارے ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں غیر ممکن ہے کوئی کراچی جائے اور ان کو ان چیزوں کا پتہ نہ چلے، حالانکہ ہوتے ہیں، اور غیر ممکن ہے کسی کو بہت زیادہ چیزوں کا پتہ چل جائے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی کتنا استعداد والا ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ حقائق تو اپنی جگہ پر ہیں. کراچی کراچی ہے، چاہے کوئی بہت عقل مند آدمی ادھر چلا جائے، چاہے بہت بیوقوف آدمی ادھر چلا جائے، کراچی کراچی رہے گا. آج تو اسی طریقے سے حقائق حقائق رہتے ہیں، ہاں اس میں سے کتنا کوئی پا سکتا ہے وہ اس کی انالیسز اور اس کی اس پر ہے. تو معرفت اپنی جگہ پر ہوتی ہے، لیکن اس معرفت سے انالیسز کرنا اور اس سے جو ہے نا مطلب چیزوں کو اخذ کرنا، یہ ایک استعداد پر منحصر ہے. لیکن روح ملکوتی جو گویا روح منعقد کے مرکب میں صورت کی حیثیت رکھتی ہے، اس کا ادراک نفسناتقہ سے مختلف ہوتا ہے. گویا کہ نفسناتقہ چونکہ مادہ ہے تو مادہ پر تو وہ چیز چاہ جاتی ہے، لیکن یہ تو صورت ہے، اس کے علم حاصل کرنے کی کیفیت دیکھنے جیسی ہے. جس طرح دیکھنے کا حال چونے سے مختلف ہے، مثال کے طور پر میں نے چو لیا تو مجھے اس کے ڈیٹیلز کا پتہ چل گیا، میں نے دیکھ لیا تو مجھے دیکھنے کی وجہ سے کچھ چیزوں کا پتہ چل گیا. ہاں جی اچھا، اس میں باہم مختلف کثیر چیزوں کا ادراک اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ چیزوں کی کثرت ان کا ایسے میں آپس میں فرق ہوتا ہے، انہیں دیکھنے والے دکھائی دینے والی چیز سے متاثر و مغلوب ہوتے ہیں، بلکہ خود ان کا احاطہ کر لیتا ہے. یعنی وہ چیز ان کا احاطہ کر لیتی ہے، یہ تو پہلے والی حالت ہے، اور دوسرے کہ وہ دیکھنے والا اس کے احاطہ کر لیتے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، تو یہ دوسرے والا رخ ہے. اچھا اس کو ذوق کہتے ہیں. ذوق جو ہے نا مطلب یہ یوں سمجھیے عقل سے کہ ایڈوانس ایج ہے نا مطلب ذوق. پھر یہی کیفیت جب روح منعقد سے نازل ہو کر قوت عقل میں آتی ہے، اور قوت عقل اس کی ججمنٹ انالیسس وغیرہ کرتے ہیں، اس کو حکمت کہتے ہیں. اس ذوق سے پھر آگے جو چیز بنتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے. حکمت کے نتائج سب سے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اصول روح ملکوتی نے احاطہ اور تفصیل کے رنگ میں حاصل کیے ہوتے ہیں، بالخصوص جب ان حضرات کے ہوں جو پہلے سے چنے گئے ہوں، مجتبہ وجہ اور عصمت والے ہوں. ایسے حضرات کو صاحب روح بیدار کہا جائے گا. اس کے بالمقابل جن حضرات جن کے علوم نفسناتقہ کے ادراک پر مبنی ہوں، جن پر معرفت کی شان غالب، ان کو قوی النفس کہا جائے گا. خلاصہ یہ کہ صاحب روح بیدار کی علوم میں احاطہ اور کلیت پائی جائے گی، اور کبھی نفس کے علوم میں ادراک اور احساس کی شدت پائی جائے گی، کیونکہ نفس جو ہے نا وہ تو ایک زبردست سورس ہے نا، مطلب اس کے ذریعے سے وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، تو اگر کبھی نفس ہے تو اس کا ادراک بہت اچھا ہوگا اور بہت ساری چیزیں ان کو مطلب ظاہر ہے وہ اس کی احساس کی شدت پائی جائے گی وہ چیزیں مطلب اس کو. لیکن جو یہ جو مطلب جو دوسرا ہوتا ہے یعنی نظر کے ذریعے سے جو احاطہ کر لیتا ہے تو اس کو روح بیدار کہا جائے گا، یعنی مطلب گوئے کہ وہ تمام چیزوں پہ چھا جائے گا اور ہر چیز کو یعنی سمجھنے کے ان میں صلاحیت پیدا ہوگی. ولایت کبریٰ اور ولایت علیا اب کیا ہے، حکیم صدیق میں فرق. مندرجہ بالا تمہیدی مقدمات کی روشنی میں دو مقدمات کا فرق، مقامات کا فرق یوں بیان کیا جا سکتا ہے. پہلا مقدمہ، اگر روح منعقد میں نفس ناطقہ مادہ کا غلبہ ہو. دوسرا مقدمہ، اور نفس ناطقہ مادہ ہی مقصود ہو. تیسرا مقدمہ، یہ نفس ناطقہ کامل استعداد ہو، مجتبہین میں سے نہ ہو. چوتھا مقدمہ، حضرت قدس میں غرق ہو تو ایسے شخص ولایت کبریٰ کا سردار ہوگا. ہاں جی، پانچواں مقدمہ، یہ معرفت لاہوت کا بسیط احساس والا ہو اور فن حکایت معرفت کا سائنس والا ہوگا. اور اگر پہلا مقدمہ روح مقدم میں روح ملکوتی صورت یعنی ظاہر ہو، دوسرا مقدمہ روح ملکوت صورت مقصود ہو، تیسرا مقدمہ شخص چنا ہو، چوتھا مقدمہ اس حضرت قدس کے کمالات مست پیدا ہوتی ہو اور فانی محض نہ ہو، تو ولایت علیا والوں کا امام ہوگا. پانچواں مقدمہ، یہ ذوق والا اور حکیم ہو، اللہ تعالیٰ کے حق قبول ہو، وجیہ ہو اور غلطیوں سے حفاظت ملے اس کی ہو، تو یہ معصوم ہوگا. گویا ولایت کبریٰ کے کمالات کا تعلق زیادہ تر نفس ناطقہ اور ولایت علیا کے کمالات کا زیادہ تعلق روح ملکوتی سے ہے. گویا ولایت کبریٰ کے جو کمالات ہیں ان کا زیادہ تر نفس ناطقہ کے ساتھ تعلق ہے، اور ولایت علیا کے کمالات کا تعلق زیادہ تر روح ملکوتی کے ساتھ ہے. یہ ہمارے الطاف القدس معرفت نفس میں بھی تفصیلات موجود ہیں، لیکن ذرا ان کا اپنا رنگ ہے، یہاں ذرا بحث بتائے جا رہے ہیں سارے. اس وجہ سے میرے خیال میں اس کی روشنی میں اس پر بھی دوبارہ غور کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد قرآن حدیث حکیم کے بارے میں جو ارشادات دیے گئے اور عصمت کے عقیدے کے بارے میں حضرت شاہ اسماعیل شریف کی رائے اور آپ کی تشریح بیان کی، اس پر کام جاری ہے. اچھا، اس درجے کے لیے حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ حکمت اور قرب جود قرب کی اصطلاح استعمال فرماتے ہیں. حضرت مجید صاحب رحمۃ اللہ کے لیے ولایت علیا کے استعمال فرماتے ہیں. قدما یعنی پرانے صوفی اس کے لیے صدیق کے اصطلاح استعمال فرماتے ہیں. اس مقام کے علوم کی نوعیت اس مقام والے کا جس کام کے لیے انتخاب ہوتا ہے اس کے مناسب مفید علوم اس پر الہام ہوتے ہیں، اس کو تفہیم کہتے ہیں. یہ غیب خالص غیب سے ادا کردہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی آمیزش نہیں ہوتی. یہ ان علوم کو ملے اعلیٰ والوں کی طرف بلاواسطہ اخذ کرتا ہے، چونکہ ان علوم میں صاحب شدید کے علوم سے موافقت پائی جاتی ہے، اور غیب سے ایسے عارف کو صاحب شدید کی تائید کا حکم ملتا ہے، اس لیے اس کو صاحب شدید کا مقلد کہا جاتا ہے. صاحب شدید کا مقلد ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو اللہ پاک نے وہ بھی کمالات رکھے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے ان پر چیزیں کھلتی ہیں، شریعت کی چیزیں بھی، اور وہ اس سے مختلف نہیں ہوتی. حکیم کی زندگی میں کلیت اور دوسری خصوصیات. حکیم کی شان کلی ہوتی ہے، ان کی زندگی کے سارے حالات اور شیون کلی ہوتے ہیں. ملئے اعلیٰ میں شمولیت اور ملکوتی روح بیدار ہونے کی وجہ سے ان حضرات میں علمی وسعت سینوں میں کشادگی پیدا ہو جاتی ہے، ان کی ہمت وسیع ہو جاتی ہے، ان کی ہمت پورے عالم پر محیط ہوتی ہے، کسی خاص شخص سے ان کی ہمت متعلق نہیں ہوتی. یہ اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز آ رہی ہیں. اب ہمت کی تعریف نسبہ کی تہذیب کے بیان میں گزر چکی. ہمت سے مراد و توجہ کی کیفیت، جس کو ہم تصرف کہتے ہیں، لیکن اس ہمت کو خود قائم کرنے کا اختیار ان کو نہیں ہوتا، یعنی ان سے اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں، یعنی ان سے ہوتے رہتے ہیں چیزیں، جیسے سورج سے روشنی نکلتی رہتی ہے. کسی خاص شخص کی محبت یا دعوت کی وجہ سے ان کی ہمت کا انعقاد نہیں ہوتا، بلکہ ان میں ہمت کا انعقاد عرش والی تجلی کے ارادے سے ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ یوں سمجھ لیجئے ایک ٹول ہوتا ہے، اور وہاں پر جو چیز آتی ہے وہ کسی کے لیے بھی کوئی چیز آتی ہے تو اس میں اس کا اپنا ارادہ شامل نہیں ہوتا کہ میں اس کو یہ چیز دے دوں, بلکہ جس کے لیے آتا ہے تو اس کو پہچان لیتا ہے, تو بس اس کو. ہاں جی, یہ حضرات اعلی مثال سے متاثر نہیں ہوتے, بلکہ خود اعلی مثال ان سے متاثر ہوتا ہے. ان سے محبت کرنے والوں پر خزیت القدس سے برکات نازل ہوتی ہیں, ان سے عداوت کرنے والوں پر خزیت القدس سے لعنت کی پٹکار پڑتی ہے. خود حکیم کا محبوب وہی ہوتا ہے جو خدا کا محبوب ہوتا ہے. مختلف احادیث سے خلفاء راشدین کے اس مقام پر فائز ہونے کے اشارے ملتے ہیں. حکیم میں روح ملکوتی کی بیداری اور خزیت القدس کے مشاہدے کی وجہ سے حکمت کے اس مقام تک رسائی ہو جاتی کہ ان کے ہر مذہب والوں کے درمیان ان کی مذہب کی اصل بنیاد کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے. اس کی وجہ سے ان مختلف مذاہب کا حضرت القدس میں پائے جانے والے صحیح بنیادوں کا اس پر منکشف ہو جانا ہے, اور صحیح کو غلط سے الگ کرنے کی اہلیت کا پیدا ہونا ہے. حکیم کی عصمت کے بارے میں اشکالات اور ان کے جواب. بعض لوگ انبیاء کرام کے علاوہ کسی اور بندے کے لیے عصمت کے اسباب انتصاب کو جائز نہیں سمجھتے. ان کے مطابق قرآن حدیث میں انبیاء کرام کے علاوہ کسی اور کی عصمت کا ذکر نہیں ہے. ایسے حضرات نے حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حق عمر کے زبان پر بولتا ہے, یا حضرت علی رحمۃ اللہ جی کے بارے میں فرمایا علی کے ساتھ حق گھوم گیا. آئیے. وعلیکم السلام. جدر بھی علی گھومے, ظاہر ایسی حدیث کی ان کو خواہ مخواہ تعبیر کرنی پڑے گی. اصل بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارادہ اگر کسی چیز کا ہو جائے تو اس کے سامنے کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. اسباب اللہ تعالیٰ چاہے کوئی بھی استعمال کر لے, وہ تو مختار ہے. تو ایسی صورت میں اگر سچے نبی کے ذریعے سے ان کسی کے بارے میں اطلاع کر دی گئی تو ماننا پڑے گا, چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے. جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عمر کے زبان پہ حق بولتا ہے. اب ٹھیک ہے, یہاں تک کہ قرآن میں بعض آیتیں عمر رضی اللہ عنہ کی قول کی تائید میں اتری. ہاں جی, اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ علی کے ساتھ حق گم گیا, جدر بھی علی گمے. ظاہر ایسے حدیث کی ان کو خواہ مخواہ تعویل کرنی پڑے گی. زیادہ سے زیادہ جو کہا جا سکتے وہ یہ کہ شریعت پیغمبروں کے علاوہ باقی حضرات کی عصمت کے بارے میں خاموش ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ باقیوں میں یہ چیز نہیں ہے, البتہ یہ کہا کہ پیغمبروں میں ہے. پیغمبر معصوم ہے لیکن باقیوں کے بارے میں نہیں کہا. تو باقیوں کے بارے میں نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بنایا ہو تو ظاہر اسے انکار تو نہیں کیا جائے گا. لیکن جیسا کہ کتاب کے شروع میں گزرا ہے کہ کس چیز کے بارے میں خاموشی اس کے انکار دو علیحدہ چیزیں اہل عقل یا صاحب معرفت کی وہ باتیں جن باتوں پر شریعت خاموش ہے, اس خاموشی کو انکار نہیں سمجھنا چاہیے. دوسری بات یہ, یہاں پر حکیم کے لیے جو عصمت ثابت کی جا رہی ہے وہ انبیاء کرام کی عصمت سے مختلف ہے. کیسے؟ نمبر ایک, حکیم کی جو عصمت ہے اس کے دیے گئے منصب کے متعلقات تک محدود ہوتی ہے. جیسے اقزام علی, علی رضی اللہ عنہ کے بارے فرمایا ان کا فیصلہ بہت اچھا ہے. اقزام علی, ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ ان کا جو فیصلہ فرمایا گیا وہ صحیح اچھا ہے. اور یقین جانیے کہ جو پریشانی میں علی رضی اللہ عنہ ڈالے گئے وہ کوئی کسی اور کو اس پریشانی میں نہیں ڈالا گیا. کیا؟ کہ امت میں اختلاف ہو گیا, امت میں لڑائی ہو گئی, امت میں ایک دوسرے کے خلاف تلوار استعمال ہوا. اب اس وقت فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہوگا. یہ جو خوارج تھے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو گئے تھے, ان میں کون سی چیز تھی؟ ان نے کمال لڑائی اپنے کر لی, نہ غلام بنا دیا نہ باندیاں بنائی. یہ کیسے لڑائی ہے؟ وہ ذرا موٹے دماغ کے لوگ تھے. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کون باندی بنا سکتا تھا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کون باندی بنا سکتا تھا. ظاہر مطلب کوئی نہیں ہو سکتا تھا. تو اس کا مطلب جو مسلمان ہے وہ تو الگ ہے نا, کافروں میں اگر ایسا ہو جائے تو ان کے ساتھ پھر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ان کے مال بھی تقسیم نہیں ہوئے, ان کے جو ہے نا مطلب جنازے بھی پڑے گئے, بلکہ ایک دوسرے کے جنازے پڑے گئے. ہاں ٹھیک ہے, اختلاف تھا, لڑائی بھی ہوئی, لیکن یہ نہیں کہ مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے بارے میں فیصلہ ہوا, بلکہ عین ممکن ہے کہ اس طرف سے بھی شہید ہو, اس طرف سے بھی شہید ہو. ہاں جی, کیونکہ اپنے اپنی نیت, انما الاعمال بالنیات, جو ہر شخص اپنے اپنے نیت کے مطابق, تو معاملہ تو نیت کسی کا مطلب ظاہر, ہر ایک آدمی کا اپنے اپنی نیت ہوتی ہے. عین ممکن ہے کہ آپس میں اختلاف بھی ہو اور دونوں کی نیت صحیح ہو, یہ تو ہو سکتا ہے. تو اس قسم کی بات ہوئی کہ یہ جو اقضاء ملی میں منصب قضاء کی حضرت علی علیہ السلام سے خصوصیت ظاہر ہوتی ہے, اس کو عصمت مقیدہ کہہ سکتے ہیں. یہ عصمت پیغمبروں کی طرح زندگی کے سارے اقوال افعال و علوم پر محیط نہیں ہے, جو عصمت مطلقہ ہوتی ہے. یعنی اٹ از ناٹ دا کمپلیٹ عصمت, بٹ اٹ از پارشل. پارشل سطح پہ ہے, مطلب ٹھیک ہے جی, کسی چیز میں ہے تو جس چیز میں ہے تو بس اس میں تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ان کے ساتھ ہوگی. نمبر دو, حکیم کی عصمت کے لیے بالکل واضح شرعی دلیل نہیں ہوتی, جبکہ انبیاء کرام کی عصمت واضح شرعی دلائل سے ثابت ہے, جس کا ماننا لازم ہے. نمبر تین, حکیم کی عصمت اس کے لیے زندگی کسی خاص انقلاب کے بعد ثابت ہوتی ہے, مثلا روح ملکوتی کے اثار کا ظہور جب اس سے ہونے لگے, جبکہ انبیاء کرام کی عصمت دائمی ہوتی ہے. باقی الحق حضرات سے اس مسئلہ میں جو شدت منقول ہے, وہ ان کے زمانے کے خاص حالات کا اقتضا تھا, جب کسی خاص فرقے نے اس مسئلے میں غلو کر کے بعض امتیوں کا مقام اتنا بڑھا دیا کہ ان سے نعوذ باللہ انبیاء کرام کے مقام کو گٹھا دیا, تب عوام کو اس فتنے سے بچانے کے لیے سے دباؤ کے طور پر ان کو شدت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت پڑی. لیکن بہرحال ان کے خلاص کا اعتراف کرتے ہوئے اعتدال کے مسلک کی نشاندہی بھی ضروری ہے. یہ کیا بات تھی؟ مثلا اہل تشیع کے نزدیک امام جو ہوتا ہے وہ انبیاء سے بھی اونچا ہوتا ہے, ان کا مسئلہ اونچا ہوتا ہے, مطلب یعنی وہ مسئلہ امامت ان کا یہی ہے نا, بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء ان اماموں کو پالنے کے لیے آتے ہیں. تو اب ظاہر ہے یہ تو غلط ہے نا, مطلب اس کو تو کوئی بھی صحیح نہیں کہے گا. اب جب اس قسم کی باتیں ہوئی تو علماء کرام نے تو اس کا شدت کے ساتھ رد کر لیا, لیکن وہ شدت سے رد کرنا اصل میں ایک خاص وجہ سے تھا, کیونکہ وہ سب خراب غلط چیز تھی جس میں انبیاء کرام کا شان گھٹا دیا گیا تھا, تو اس کو تو برداشت نہیں کیا جا سکتا, تو انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ اس کا مخالفت کی. لیکن یہ جو بات ہے حکیم والی, یہ تو ایک جزوی چیز ہے نمبر ایک. دوسرا, اس میں یہ چیز ہے نہیں کہ انبیاء کرام کی عصمت کو گھٹا دیا, بلکہ انبیاء کرام کی اپنی شان اپنی جگہ پر موجود ہے, اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا. لہٰذا یہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ وہ جو ہے نا, مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے. بہرحال یہ ہے کہ ماشاء اللہ یہ حکیم اور مطلب جو ہے نا اس کا ولایت اولیا اور ولایت کبریٰ, اس کے بارے میں, اور صدیق, ان کے بارے میں آپ کو تفصیل معلوم ہو گیا. اب اس کے بعد ذرا مختصر سا تعارف ہے, قرب فرائض, محدثیت یا کمالات نبوت, ارباب سعادت کی آخری منزل. یہ اصل میں اب ذرا کنکلوڈنگ سمری کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ. قرب فرائض, محدثیت یا کمالات نبوت, ارباب سعادت کی آخری منزل. اب کمالات کے اس آخری و بلند ترین درجے کو سمجھانے کے لیے کچھ مقدمات بیان ہوں گے. پہلا مقدمہ, عالم ارواح کی غیر مادیت. روح ملکوتی کا تعلق عالم ارواح سے ہے, اور یہ عالم مادے کی ہر قسم کی خصوصیت سے بالکل پاک ہے. یہ موجودات, یعنی جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے, کہ وجود میں آنے کے لیے سٹیج ہے, لیکن یہ سٹیج غیر مادی ہے. اس کی مثال انجینئرنگ کی فیلڈ میں ڈیزائن کی طرح ہے. ڈیزائن غیر مادی ہوتے ہیں, مادی چیز کی تخلیق سے قبل اس کا وجود ہوتا ہے. اس کے تمام پہلو ڈائمنشنز کو محمل احاطہ کر لیتا ہے. کبھی بنی ہوئی چیز, مثلا تعمیر شدہ مکان کے کسی ایک پہلو میں نقش کو دیکھ کر ایک نواقف اعتراض کر لیتا ہے, لیکن جب اس کی ڈیزائن کرنے والے سے ملتا ہے اور اس کی اینگل سے سوچتا ہے, تو اس کو اندازہ کہ یہ غلطی نہیں بلکہ ڈیزائن کا کمال ہے. میں آپ کو اس کی مثال دوں. ہم نے گھر بنایا, میرا بھائی ماشاء اللہ بڑا پڑھا لکھا, اس نے مجھے کہا کہ آپ نے سیڑھیاں جو ہے مطلب ذرا اونچی بنائی ہیں, اس کو ذرا تھوڑا سا یعنی پس کر لیتے. میں نے اسے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ سوچ لیں اور آپ کر کے دکھائیں, تھوڑا سا اس پہ سوچ. پانچ منٹ سوچا ہوگا, کہتے ہیں نہیں نہیں آپ نے صحیح کیا, آپ نے صحیح کیا. میں نے کہا کیا پتہ چلا؟ کہتے ہیں کہ آپ نے چھتی جو بنائی ہے جس کے نیچے باتھ روم بنا ہوا ہے, پھر یہ نہ بن سکتا. میں نے کہا بس یہی فرق ہوتا ہے. ڈیزائن یہی ہوتا ہے نا, کہ ڈیزائن میں ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا جاتا ہے. جو اویلیبل اسپیس ہوتا ہے اس کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے اپنے مقاصد کے لیے. ہمارے پاس ہی ایک مکان بن رہا تھا, مکان کے ساتھ دوسرا مکان بن رہا تھا, پڑوسی تھے سارے. مکان چونکہ ان کا پہلے سے کنسٹرکشن شروع ہو چکا تھا, لہٰذا اس میں تبدیلی کا تو چانس نہیں تھا. لیکن ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا آپ نے اگر اس میں ڈیزائن میں ایک تھوڑی سی تبدیلی کی ہوتی تو اس مکان کی قیمت 1,00,000 روپیہ بڑھ جاتی. یہ ان دنوں کی بات ہے جب پورا مکان 10 ملے کا 5,00,000 میں بنتا تھا. آئی تو اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا دیکھو یہ 2 کمرے آپ نے بنا لیے, یہ 2 کمرے کے ساتھ آپ نے مطلب جانے کچن بنا لیا, کچن کے ساتھ آپ نے باتھ روم بنا لیا, باتھ روم کے ساتھ آپ نے ڈرائنگ روم بنا لیا, اور ادھر آپ نے سیڑھی اٹھائی. اگر جہاں پر کچن ہے وہاں پر باتھ روم ہوتا تو اس کمرے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا. اور یہ جو مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آپ کا باتھ روم ہے یہاں پر کچن ہوتا تو یہ ڈرائنگ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا. اور جو سیڑھیاں اٹھی ہے اس کے نیچے آپ چھوٹا باتھ روم بنا کر ڈرائنگ روم کے لیے ڈرائنگ روم باتھ روم بنا لیتے تو یہ آپ کے گھر کا یعنی قیمت 1,00,000 روپے بڑھ جاتی. تو اس نے سر پیٹ لیا, کہتے کاش مجھے پہلے اس کا پتا ہوتا. میں نے کہا اس کو ڈیزائن کہتے. اصل بات یہی ہوتا ہے کہ ڈیزائن جیسے انہوں نے فرمایا ایک غیر مادی چیز ہے, لیکن اس پہ مادی تمام چیزوں کا بنیاد ہے. اگر اس کو آپ صحیح کر لے تو ظاہر اس کے آگے اس کے بڑے فوائد مطلب ملتے ہیں. اچھا دوسرا مقدمہ تجلیات. تجلیات کا مبدا کتاب کے پچھلے حصوں میں گزر چکا ہے کہ باطن الوجود اور ظاہر الوجود دو مختلف ڈومین سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی ایک سافٹ ویئر ہے دوسرا ہارڈ ویئر ہے, ظاہر الوجود ہارڈ ویئر ہے اور باطن الوجود یہ سافٹ ویئر ہے. اور سافٹ ویئر کے اندر میں نے ذرا بہت تفصیل کے ساتھ اس وقت بات کی, DLL ڈائنامک لنک لائبریری, اس کا ذکر کیا تھا کہ اس کا کنیکشن اس کے ذریعے سے ہوتا ہے. اچھا یہ دو مختلف ڈومین سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی ان میں بے انتہا بے مناسبت ہے. ان کو ایسے آپس میں ملانے کے لیے ایک واسطے کی ضرورت ہے. اس کو حب جبروتی کہتے ہیں. یہ حب جبروتی وہ ڈائنامک لنک لائبریری کی طرح یعنی مطلب جو ہے نا وہ لنک ہے. یہ حب جبروتی لاہوت کی اپنی ذات مبارک کے ساتھ ایک مقدس محبت کا مرتبہ ہے, اور یہی محبت کائنات کی تمام تجلیات کا بنیاد ہے. اگلے باتوں کی سمجھنے کے لیے کتاب میں بیان کر دیتے تجلیات کے مفہوم کو دوبارہ ذہن میں حاضر کیا جائے, اس کے اوپر پورے چپٹر دیا ہوا ہے. تجلیات اور عالم ارواح. اس تجلیات کے نظام میں شخص اکبر کے قلب یعنی پورے جو کائنات ہے یہ بھی بالکل ایک شخص کی طرح کام کر رہی ہے. شخص کرام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے یہ جو سن فلاور جو ہوتا ہے مطلب سورج کی طرف رخ کرتا ہے نا, اس طریقے سے مطلب یہ ٹہنی اور رفتہ تبدیل کر لیتی ہیں سورج کے روشنی کے لحاظ سے اور تمام چیزوں کے ساتھ. اس سے باقاعدہ یہ جڑے جو ہے نا اپنے راستے تبدیل کر لیتے ہیں پانی لینے کے لیے. پھر اس کا مطلب ان کے اندر سنس پائی جاتی ہے نا, ان کے اندر سنس, اس طرح پورے کائنات کے اندر ایک سینس پایا جاتا ہے. اور جس طرح ہمارے انسان کے جسم کے اندر عقل کا ایک نظام ہے, دل کا ایک نظام ہے اور نفس کا ایک نظام ہے, یہ تینوں نظام بالکل کائنات کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ذرا تھوڑا سا غور کر لے, جس وقت ہم روبوٹ بناتے ہیں روبوٹ, تو روبوٹ کی شکل تو انسان کی بناتے ہیں, لیکن اس کے اندر سسٹم کیسے ہوتے ہیں؟ بالکل انسانوں کے سسٹم کی طرح ہوتے, لیکن کام وہ انسانوں کے کر رہے ہوتے ہیں نا, مطلب کام انسان, لیکن وہ اس طرح تو ہوتے تو نہیں ہے. وہ تو ہم سے زبردستی ان کا شکل انسانوں کی طرح بنا لیتے ہیں, ورنہ صحیح بات ہے کہ وہ تو بالکل ایک پہیوں کی چیزیں ہوتی ہیں, اور مطلب وہ یعنی مطلب ہے کہ اس میں سینسرز ہوتے ہیں اور ایک مطلب اس طرح تین سسٹمز ان میں بھی پائی جاتی ہیں. اب یہ جو چیزیں ہیں مطلب یہ ہے کیا, اسی طریقے سے پورے کائنات کے اندر اس طرح یہ وجود نہیں رکھتے جس طرح انسان, لیکن یہ تینوں سسٹم موجود تو ہیں. تو یہ تینوں سسٹم جو موجود ہوتے ہیں اس میں ماشاء اللہ یعنی پورا ایک نظام وہ ہے کہ سموئے جاتا ہے. تو اس شخص اکبر اس کو کہتے ہیں. شخص اکبر کے قلب یعنی عرش اعظم، عرش اعظم جو ہے نا اس کا قلب ہے، کی تجلی مرکزی حیثیت رکھتی ہے، جس کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ سے کبھی کبھی تجلی اعظم کی اصطلاح بھی استعمال کرتے ہیں. عرش اکبر والی اس تجلی اعظم کا روحی ملکوتی یا علیہ مرواح سے تعلق ایسے جیسے سورج سے اس کی شعاؤں اور کرنوں کا تعلق ہے. جیسے شعائیں لائٹ ریز سورج کی ایسی نمائندہ انڈیکیٹرز ہیں جن کا اپنا کوئی مادی وجود نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کی یہ انڈیکیشن بھی کامل ہے. اس طرح نفس ناطقہ کے برخلاف جس کا مادہ سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے، روح ملکوتی کا مادہ سے بالکل کوئی تعلق نہیں. اس کا تعین ڈٹرمینیشن اپنے عالم ڈومین میں عرش اعظم ہر پر تجلی کے قیام کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے. جس طرح نقطہ کے تعین فکس ہونے سے اس کے گرد مختلف ریڈیس کے دائروں سرکلز کا تھیوریٹیکل ڈومین میں تعین ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم جس وقت ایک چمکتی ہوئی چیز کو گماتے ہیں تو ہمیں بالکل وہ ایک دائرے کی صورت میں نظر آتا ہے رات کے وقت اگر ہم گماتے ہیں، اور اگر دن کے وقت ہم وہی گماتے ہیں تو ہمیں وہ ایک دائرہ دکھائی. حالانکہ وہ دائرہ تو نہیں بلکہ آپ نے مطلب دیکھا ہوگا کہ پنکھا جو ہوتا ہے، یہ پنکھا جو چلتا ہے تو اس میں دو چیزیں بالکل کلیئر ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ اس میں شیڈ پایا جاتا ہے، یعنی شیڈ سا بن جاتا ہے، اور شیڈ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اس میں چیزیں نظر آتی ہیں. حالانکہ پنکھا کے جو پر ہے، تین پر ہے نا، اس تین پر میں ہر پر کے پیچھے کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی، لیکن جس وقت وہ پنکھا چلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں تو ایک شیڈ بھی نظر آتا ہے اور شیڈ کے تھرو چیزیں بھی نظر آتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کہ ان دونوں کی نمائندگی اس میں موجود ہے. وہ خالی جگہ کی نمائندگی بھی ہے اور جو اوپیک جسم ہے اس کی نمائندگی بھی ہے. اور جب یہ چلتی ہے تو 16 ٹائمز پر سیکنڈ جب چینج ہو اس سے زیادہ تو وہ انسان کے ذہن کے میموری میں محفوظ ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ کنٹینیوس ہو جاتی ہے. تو اس کی جو شیڈ ہے ان کے پروں کی وجہ سے، ان کی ٹرانسپیرنسی اس خالی جگہ کی وجہ سے. تو گویا کہ مطلب اسی طریقے سے وہ پائی جاتی ہے. جیسے وزیر اعظم کے تقرر کے ساتھ کابینہ کے مختلف وزراء کی ویکینسیز متعین ہو جاتی ہے. یعنی ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو جیسے ہی وزیر اعظم حلف اٹھا لیتا ہے تو اس کے ساتھ پورا کابینہ گویا کہ وجود میں آ جاتا ہے، وہ اس کو پھر خود بنا لیتا ہے. لیکن اس سٹیج پر عالم ارواح تجلی اعظم کے سامنے بالکل مزمل ہوتا ہے، یعنی اس تجلی کے سامنے اس کی کوئی علیحدہ احکام نہیں ہوتے جب تک اس کا تعلق مادے سے کسی نہ کسی درجے میں نہ ہو جائے، چاہے وہ نفس ناطقہ کے ذریعے کیوں نہ ہو. جیسے سورج کی ریز خود اس وقت نظر آتی ہیں جب یہ کسی چیز پر پڑ جائے، چاہے وہ ہوا میں موجود ڈسٹ پارٹیکلز کیوں نہ ہو. سورج کے جو فوٹانز ہیں نا، فوٹانز یہ نظر نہیں آتے، ویسے ایک عجیب سوال ہے، ابھی آج کل چل رہا ہے ہمارے فلکیات کے اس میں گروپ میں چل رہا ہے، علماء کرام ماشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں نا تو ان کے سوال بڑے سمپل ہوتے ہیں. تو ایک عالم نے سوال کیا ہے کہ یہ جو اونچے پہاڑی جگہ ہوتی ہے یہاں سردی کیوں ہوتی ہے، حالانکہ تو سورج کے قریب ہو جاتے ہیں، تو اگر سورج کی گرمی ہو تو پھر تو مطلب ظاہر ہے وہ تو یعنی اس کو گرم ہونا چاہیے زیادہ، یہ کیوں ہوتا ہے؟ بڑا اچھا سوال. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فوٹونز جو آ رہے ہیں جب تک یہ کسی چیز کے اندر جذب نہ ہو جائے تو انہیں ہیٹ کے صورت میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور نہ جو ہے نا جب تک کسی چیز پہ پڑ جائے تو لائٹ کی صورت میں ایگزسٹ کرتے ہیں. یعنی اٹس ہیٹ اینڈ لائٹ وچ از انرجی کین بی یوزڈ اونلی اف اٹ از ابزارب بائی سم میڈیم، ادروائز اٹ ول گو تھرو اینڈ ول نن. تو یہ جو چیز ہے کیا کہ اب زمین کے قریب جو چیزیں ہوتی ہیں، چونکہ ابزاربشن میڈیم زمین کے قریب ہوتا ہے تو لہٰذا زمین کے قریب حرارت زیادہ ہوتی ہے، اور جتنا زمین سے آپ دور ہوتے ہیں اتنا آپ کی حرارت کم ہو جائے. جہاز جب ہم اوپر آتے ہیں تو کتنا ٹمپریچر بتاتے ہیں؟ -44 -45، ہاں جی اس ٹمپریچر تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ مطلب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جتنا مطلب یعنی ابزاربشن، تو یہاں پر بھی یہ بتایا گیا تجلی اس کی ہر چیز پر حاوی نظر آئے، پڑے جس پر بھی جیسے ہی وہاں پائے اثر صورت. جو کرنیں آتی ہے سورج سے رستے میں نہ روشن ہو، یہ روشن خود کو کرتی ہے پہنچنے پر ہی پر صورت. تیسرا مقدمہ، روح ملکوتی کی عرشی تجلی و نفس ناطقہ کی دو طرفہ نمائندگی ریپرزنٹیشن. بعض کاملین کے نفوس ناطقہ کی تخلیق ایسی ہوتی ہے کہ عرش اعظم سے کامل مشابہت پائی جاتی ہے. چونکہ ملکوتی روح بھی عالم ارواح میں سے میں نفس ناطقہ کی گویا ایک صورت عنوان یا ریپرزنٹیشن ہے, اس لیے ایسے کامل حضرات کی ملکوتی روح نفس ناطقہ کی بھی نمائندگی کرے گی اور عرش تجلی کی بھی. لیکن روح ملکوتی کا پہچان ہونے میرے خیال میں اس کو میرے خیال میں پھر بعد میں کر لیتے ہیں, کیونکہ کل بھی ہے اور کل بھی ہم نے اس پہ کرنا ہے, اور پھر انشاءاللہ اصل دعا جو ہوگی وہ مدینہ منورہ میں پیر کے دن ہوگی, کیونکہ کتاب الحمدللہ بہت مبارک تعالیٰ کی کتاب ہے, انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی اس سفر میں امید ہے انشاءاللہ. تو اس کی دعا ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ مدینہ منورہ میں ہو, تو پیر کے دن مطلب اس کے بجائے جو سوال جو آپ کا سیشن ہمارے پیر کے دن ہوتا ہے وہ جمعرات پہ چلا گیا, تو جمعرات کو سوال جو آپ کا سیشن ہوگا پیر کے دن انشاءاللہ یعنی اس کی دعا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللہم اہدنا الصلاۃ المستقیم صلاۃ الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. يا الله تو اپنے فضل و کرم سے یہ جو یا رب العالمین تیرے یا رب العالمین دوستوں کے کلمات مبارک ہے جو یا رب العالمین پڑھ رہے ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور یا اللہ اس کے مطابق یا رب العالمین اپنے بندگی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنی رضاء کاملہ ہمیں نصیب فرما دے, افراد تفرید سے محفوظ فرما دے, بیماریوں سے شفا عطا فرما, مشکلات سے بچا دے, صحت کامل عطا فرما دے, یا رب العالمین اپنی رضا دائمی عطا فرما دے, ایمان کامل موت تک یا رب العالمین برقرار نصیب فرما دے, اور یا رب العالمین اسی کے ساتھ اپنی ملاقات نصیب فرما دے, ہر حق پر چلنے نصیب فرما اور شر سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللهم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوۃ الا بک, سبحان ربک رب العزت.